شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے،
سینا بقیت اللہ فی العالمین ارواح العالمین لہ الفداء اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، درود بھیجئے محمد و آل محمد. جیسا کہ مومنین و مومنات وہ سعادت مند ہیں کہ جن کو خداوند عالم توفیق عطا کرتا ہے اور آپ اربعین کے موقع میں جا کر زائرین کی خدمت کرتے ہیں. خداوند عالم کی جانب سے بہت ساری چیزوں میں سلیکشن ہوتا ہے. علماء اس کو بیان کرتے آئے ہیں کہ انسانوں کی خدمت ایک ایسا کام ہے کہ جس کی توفیق ہر انسان کو نہیں ملتی، کیونکہ خداوند عالم انسانوں کی خدمت کو کار انبیاء قرار دیتا ہے، انبیاء کا کام. خداوند عالم اس کاموں کو کسی خاص معیار کے تحت انجام دیتا ہے. اب اس معیار کے اندر کیا چیز ہے، کیا خصوصیت ہے آپ کی، نہیں معلوم. اپنے اندر آپ تلاش کریں گے آپ کو لگے گا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے اندر، لیکن بہرحال یہ توفیق اللہ کی انسان کے شامل حال ہوتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اوقات خداوند عالم انسانوں کو توفیق عطا کرتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی توفیق کو ضائع کرنے کا خود موقع فراہم کرتے ہیں اور اپنے اس توفیق کو ضائع کرتے ہیں. سورہ رات کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، مومن ہوتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دیتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں، تو لهم خوشی ہوتی ہے، سعادت ہونی کے لیے ہے، وحسن مآب، اور قیامت کے دن ایک اچھا ٹھکانہ ان کو میسر آئے گا. اس آیت کو آپ محسن اپنی گفتگو میں انہیں لوگوں کے لیے رکھا کہ جو لوگ لوگوں کی خدمت گزار ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. موقع کے اندر لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا خداوند عالم کی جانب سے انعام ہے، خداوند عالم کی جانب سے ایک احسان ہے نے آپ پر کیا. اگر آپ میں سے کوئی ہر سال جاتا ہے، آپ میں سے کوئی پہلی دفعہ جا رہا ہے، یہ وہ چیزیں کہ جن پر خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان کو شکر کرنا چاہیے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خداوند عالم اپنے کاموں کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. خداوند عالم کے کاموں کو کوئی نہ بھی کرے، اس کے کام طاقت نہیں ہوتے. اس کے پاس ملائکہ کی افواج موجود ہیں، اس کے پاس دیگر مخلوقات موجود ہیں. خدا کا کام تعطل نہیں ہوتا، لیکن خداوند عالم نے اپنے ان کاموں کو لینے کے لیے ایک سسٹم بنایا، انسانوں کو حکم دیا، انسانوں کو موٹیویٹ کیا، انسانوں سے چاہا کہ وہ اس کام کو انجام دیں. لہذا اس چیز کی اہمیت بہت ہے. کمیل سے سلام نے ارشاد فرمایا کہ یا کمیل ما من حرکت الا وانت محتاج فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلا و تذل بها النفاق و اہلا. پروردگار ہم رغبت رکھتے ہیں ایک ایسی حکومت کی طرف کہ جو دولت کریم ہے، اچھی حکومت ہے، اور اس کے ذریعے سے تو کیا کرنے والا ہے، تو عز و بحل اسلام و اہل، اور اس حکومت کے ذریعے سے تو اسلام اور اس کے اہل کو عزت دینے والا ہے، اور تزل و بحل نفاق و اہل، اسی حکومت کے ذریعے سے، اسی عادلانہ حکومت کے ذریعے سے تو نفاق اور اہل نفاق کو رسوا کرنے والا ہے، یعنی نفاق کا کام ختم ہونے والا ہے. دعا یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد آپ نے اپنی آرزو اس کے اندر ایڈ کی، وہ تج اونا فیح من دعا الا تا عتق. پروردگار ہم چاہیں نہ چاہیں، اس کو الفاظ سے کہہ رہا ہوں، ہم چاہیں نہ چاہیں حکومت آئے گی, دنیا اس کی مخالفت کرتی رہے, یہ حکومت قائم ہونی ہے. اس حکومت کے اندر تمہیں اہل اسلام کو عزت دینی ہے, اہل نفاق کو رسوا کرنا ہے. اب کوئی چاہے نہ چاہے کام ہونا ہے تو پروردگار میں اس حکومت تک پہنچنا چاہتا ہوں, لیکن کیسے پہنچنا چاہتا ہوں؟ میں اس حکومت میں جانے کے لیے تجھ سے درخواست کرتا ہوں, فیہا من الدعاۃ الی طاعتک, خدایا اس حکومت کی طرف, اس حکومت کے اندر کچھ لوگ ہوں گے کہ جو تیری زمین پر تیرا کام ہوں گے. خدایا مجھے مفت میں اس حکومت تک نہ پہنچا, مجھے ان لوگوں میں شامل کرنا, حکومت میں لوگوں کو تیری عبادت اور تیری کی طرف دعوت دینے والے ہوں. تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والعادۃ الی سبیلک, مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے, ان میں سے نہ بنانا کہ جس کو لوگ آ کر حرکت دیں, موٹیویٹ کریں کہ آؤ ظہور ہو گیا, زمانے کا امام آ گیا, زمانے کا امام تمہارے لیے بہتر ہے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم, میں اس گروہ میں شامل نہ ہوں کہ دوسرا مجھے آ کے حرکت دے, اس کی طرف موٹیویٹ کرے, مجھے اس کی طرف راغب کرے. مجھ کو ان میں سے بنا دینا کہ جو بلقاد ہے الی سبیلک, جو تیرے راستے کے رہنما ہوں, جو تیری رہنمائی کرنے والے ہیں. یعنی میں اس طرح سے اس حکومت کے اندر جانا چاہتا ہوں کہ میں اس حکومت کا حصہ بننا چاہتا ہوں, میں اس حکومت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کے لیے محنت کرنا چاہتا ہوں, میں اس کے لیے شوق رکھتا ہوں کہ تو مجھ کو استعمال کر, میں اس حکومت کے اندر اپنا پسینہ بہاؤں, میں اس حکومت کے حق کے لیے احتساب کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کروں. یہ وہ دعا ہے جس میں ہمیں سکھایا ہے کہ خدا سے اس طرح دعا کرو, فقط ظہور کی بات نہ کرو, ظہور کے اندر اپنے کردار کو بھی ادا کرنے کی خدا سے بات کی جائے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو احمد علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. آپ کو خدا نے توفیق عطا کی, لوگ اربعین کی زیارت پر جاتے ہیں, آپ اربعین کی زیارت پر جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی کام کرتے ہیں کہ زواروں کی خدمت کا شرف حاصل کرتے ہیں. اب توجہ کیجیے گا, یہ جو الفاظ ہوتے ہیں بعض وقت بہت قیمتی ہوتے ہیں. زواروں کی خدمت کا شرف آپ کے لیے, آپ کے لیے ایک اچھائی ہے کہ آپ کسی زوار کر سکیں. اس سفر امام حسین کے اندر, اس سفر امام حسین کے اندر, اس زیارت امام حسین کے اندر خدا کا ایسا ہے کہ خداوند عالم فرشتوں کو زواروں کی خدمت پر لگاتا ہے. روایات کا جائے تو یہی روایت یہی بات کر رہی ہے. اب آپ سوچیے کہ آپ اپنے ذریعے سے جو خدا نے آپ کو دیا موقف کے اندر آپ جاتے ہیں, جو کام بھی آپ کرتے ہیں, زائرین کے لیے بستر لگاتے ہیں, تکیہ لگاتے ہیں, چادر بچھاتے ہیں, کھانے کا اہتمام کرتے ہیں, جو لوگ میڈیکل سے متعلق کام انجام دیتے ہیں, جو کام بھی آپ کے ذمے ہے اور جو آپ کی صلاحیت اس مطابق انجام دیتے ہیں, یہ آپ کے لیے شرف ہے. کیوں شرف آپ کے لیے؟ اس لیے کہ خداوند عالم جو کام فرشتوں سے لے رہا ہے, ظاہر حسین کے ہر قدم پر خداوند عالم فرشتوں کی ذمہ داریاں لگاتا ہے. ظاہر حسین کے راستے کے لیے استغفار کا کام فرشتوں میں, ان کی مشکلات کے حل کے لیے دعا کا کام فرشتوں کے ذمے, ان کے راستے کو ہموار کرنا فرشتوں, آپ اس کام کے اندر شامل ہو رہے ہیں جو فرشتوں کا کام. اگر آپ اس کام کے اندر شامل ہو رہے ہیں تو گویا اور اتنے لمحات کے لیے کہ جب آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں آپ سفید ملائک, یہ شرف ہے, یہ عزت کی بات ہے, یہ آنر ہے. اور یہ آنر آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا, امام حسین کے در پر ہی ملے گا, امام حسین کے ذریعے سے ملے گا کہ آپ اتنی دیر کے لیے سفید ملائکہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں. شرط کیا ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے؟ جو بنیادی ترین چیز ہوتی ہے جو ان چیزوں کو ویسا بناتی ہے, رکھتی ہے, وہ ہمارے اور آپ کے اندر کا اخلاص ہوتا ہے, نیت ہوتی ہے. قرآن کی آیت ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, آیت سنی بھی آپ سب, ارشاد ہے کہ من جاء, جو آیا لایا بالحسنۃ نیکی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, فلہ عشر امثالہا, بس اس کے لیے اس نیکی کے 10 گنا اجر ملتا ہے. اس آیت کے اندر جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جس نے نیکی کی اس کو 10 گنا عطا کر دے گا, کیونکہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کے ضائع ہونے کے چانس, جا کیا مطلب ہے؟ جا یعنی جو آتا ہے, پہنچتا ہے کسی جگہ, ارائیو ہوتا ہے. یہ آنا کہاں پر ہے؟ یہ جا کا لفظ کہاں کے لیے آیا؟ قیامت کے لیے. من جا بالحسنۃ یعنی جس نے نیکی کی, اپنی اس نیکی کو بچا کر میرے پاس لے آیا, فلہ عشر امثالہا, اب اس کے لیے اس کے 10 گنا برابر میں عطا کرنے والا. یہ جو اس آیت کے اندر ہے کہ من جا بالحسنۃ, زندگی کو بچا کر لے کر آ گیا, یہ بہت اہم ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ کسی عمل کو انجام دینے سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اس عمل کا بچانا ہے. عمل کا انجام دینا تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, انجام دینے جانا اس کو پوری زندگی رکھنا ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے. اسی لیے خدا نے کہا من جاء بالحسنۃ, کہ میں گیا وہاں پہ آپ نے خدمت کی. اب اس کے پیچھے کچھ پرابلمس ہو سکتی ہیں جس کی طرف ہم آتے ہیں. درود بھیجے محمد وآل محمد. سب سے پہلی چیز اپنے ذہن میں ہمیں اور آپ کو یہ رکھنی ہے کہ ہم دائماً کنٹینیوسلی ایک جنگ کی حالت, ہمارا مستقل ایک دشمن کی زد پر. دشمن وہ ہے کہ جس کو یہ خصوصیات حاصل ہیں کہ وہ رب و بین سرایت کر سکتا ہے. دشمن وہ ہے کہ جس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ہمارے دل پر اٹیک کرتا ہے, ہمیں خبر نہیں. اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دشمن وہ ہے جس کے پاس یہ آرٹ موجود ہے کہ وہ گناہ کو بعض اوقات نیکی کے اندر تبدیل کر کے ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اس گناہ کی توجیہ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. سمجھ گئے آپ کس دشمن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو ازلی دشمن ہے, جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا, اس کے بعد اس نے قسم کھائی, فَبِعِزَّتِ کا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیری عزت کی قسم اجمعین سب کو گمراہ کر دوں گا, اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, سوائے اس کے کہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے, باقی سب میرے بہکائے میں آ جائیں گے. اب یہ جو جنگ ہے یہ دائمی ہے, یہ اتنی اہم ہے کہ رسول اللہ کے سامنے لشکر آیا, جنگ سے آیا, جنگ سے آنے کے بعد وہ بھی موجود تھا, جسم پر زخموں کے نشان تھے. رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا مرحبا بقوم جہاد الاصغر, میں ویلکم کرتا ہوں اس لشکر کو کہ جہاد کر کے آیا, چھوٹی جنگ لڑ کے آیا. اصحاب نے دیکھا کہ خون بہ رہا ہے جسموں کے اندر, بعض شہید ہو گئے, بعض کے زخم موجود ہیں. پریشان ہوئے بعض اصحاب, کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ جنگ چھوٹی جنگ تھی, یہ جہاد چھوٹا جہاد تھا, تو بڑا جہاد کیا ہوگا؟ ان کے ذہن میں آیا کہ اس سے زیادہ کا لشکر ہوگا, اس سے زیادہ کے ساتھ و سامان کے ساتھ آئے گا, ہماری اور جانے جائیں گی, اور مشکل ہوگی. رسول اللہ نے کہا ماں باپ یہاں جہاد الاکبر, اور ابھی جہاد اکبر باقی ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ومن جہاد الاکبر, یہ جہاد الاکبر کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا الجہاد بالنفس, اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہو, اپنے اندر لڑتے ہو, وہ بڑی لڑائی ہے. سامنے دشمن کے ساتھ لڑنا, تلوار کے ساتھ لڑنا, اسلحے کے ساتھ لڑنا آسان ہے, اپنے نفس کے ساتھ لڑنا یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ جہاد اکبر ہے. ان کاموں کے اندر جس جہاد سے مجھے اور آپ کو گزرنا پڑتا ہے وہ جہاد اکبر. شیطان پہلی کوشش کیا کرتا ہے؟ پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ کو کام سے روکے, مختلف چیزوں کو آپ کے ذہن میں لے کر آئے گا, مشکلات کو آپ کے سامنے لے کر آئے گا, بیان کرنے کی کوشش کرے گا, راستے کی مشکل ہوگی, کاموں کی مشکل ہوگی. مگر جب دیکھے گا کہ نہیں آپ اپنے ارادے کے پکے ہیں, بالکل وہ روایت اپنے ذہن میں آپ کے سامنے ہوگی کہ جب ایک انسان صدقہ دینا چاہتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ روایت کے مطابق شیطان اس کے ہاتھ پر چمٹ جاتا ہے, کوئی صدقہ دینے والا صدقہ نہ دے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مومن اپنے ارادے کا پکا ہے, صدقہ دے دیا, صدقہ دے رہا ہے, تو پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے, پھر کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو کے اب اس صدقے کو احسان جتا کر ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے, اسی صدقے کو برے الفاظ زبان سے نکلوا کر ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی کوشش یہ ہے, شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری طرح آپ کو نیکی سے روک سکے, نہیں روک پائے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو ضائع کر دے گا. اسی لیے قرآن قرآن نے کہا من جاء بالحسنہ, جو شیطان کے حملے سے, شیطان کی سوچ سے, نیت سے اپنے اس عمل کو بچا کر لے آئے گا اس کو 10 گنا عطا کروں گا. یہاں پر وہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیے, اپنے سنا ہوگا کہ ایک اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول شریک ہیں, لشکر موجود ہے, ایک نوجوان ہے کہ جو پورے جذبے کے ساتھ, جوش کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ آتا ہے, اس جنگ میں شریک ہوتا ہے, اور اسی جنگ کے دوران اس نوجوان کی موت واقع ہوتی ہے, یعنی ہمارے لحاظ سے شہادت ہو جاتی ہے, چونکہ اللہ کا رسول موجود ہے, لشکر موجود ہے, پرچم موجود ہے, اسی لشکر کے اندر وہ مار دیا جاتا ہے. جب اس زمانے کے دستور کے مطابق اپنی اپنی لاشوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, رسول اللہ کا لشکر جاتا ہے, اپنی لاشوں کو اکٹھا کرتا ہے, لے کر آتا ہے. اس نوجوان کی لاش کو جب اٹھا کر لے تو اصحاب رسول اللہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, یہ جوان بڑی حوصلے کے ساتھ لڑا, بڑے جذبے کے ساتھ لڑا, اور آخر کار قتیل فی سبیل اللہ پارا پایا, قتیل فی سبیل اللہ یعنی شہید ہو گیا, مارا گیا. اللہ نے کہا کہ اس نوجوان کو قتیل فی سبیل اللہ نہ کہو, تیر سے مراد دشمن. رسول اللہ نے کہا نہیں, یہ قتیلوں فی سبیل اللہ نہیں ہے, یہ قتیلوں فی سبیل الحمار ہے. حمار گدھے کو کہتے ہیں. یہ گدھے کی راہ میں مر گیا, ایک سواری کی راہ میں مر گیا. اصحاب پریشان ہوئے کہ اگر رسول ماجرا کے گدھے کو جب یہ میدان جنگ میں اترا تھا اخلاص کے ساتھ اترا تھا, پاک لے کر اترا تھا, لڑ رہا تھا, مقابلہ کر رہا تھا, سینیت اچھی تھی, دوران جہاد اس کی نگاہ ایک دشمن پر پڑی کہ جو بہت اچھی سواری پر سوار تھا, خوبصورت سواری پر سوار تھا. اس کے ذہن میں یہ خیال کہ میں اس دشمن کو مقابلہ کرتا ہوں, اس کو نشانے پر لے کے آتا ہوں, اس کو ٹارگٹ کرتا ہوں, اس دشمن کو مارتا ہوں, اس دشمن کو مارنے کے بعد اسے مار دوں گا, اس کی سواری کو مال غنیمت کے طور پر لے لوں گا. اب جو اس کا قدم اٹھا تو اس کا قدم خدا کی خاطر نہیں اٹھا, اب اس کا قدم اس سواری کی خاطر اٹھا. اسی اثنا میں تیر آگے لگا, یہ مر گیا رسول اللہ کے ساتھ, رسول اللہ کے لشکر میں موجود. اور رسول اللہ نے کہا یہ اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا. یہ ہم سب کے لیے بڑا پیغام ہے کہ شیطان کہاں اگر حملہ کرتا ہے, میدان جنگ میں حملہ کرتا ہے. شیطان کہاں حملہ کرتا ہے, تلوار کے سائے میں حملہ کرتا ہے. شیطان کہاں حملہ کرتا ہے, یہ جو حملہ شیطان نے کیا بازو پکڑ کر, ابا پکڑ کر کھینچا نہیں پیچھے. کدھر شیطان نے حملہ کیا جو دوسروں کو نظر ہی نہیں آیا, دوسروں کو نظر کے لیے ساتھ والے کہنے لگے کہ یہ تو شہید ہے, چونکہ اللہ کا رسول اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے, نور خدا سے دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں شہید نہیں, ایک تبدیلی آ گئی تھی جو تم نے محسوس نہیں کی, میں جانتا ہوں چونکہ میں نبی خدا ہوں. وہ تبدیلی کہاں آئی تھی, وہ تبدیلی اس کے دل کے اندر آئی تھی. میدان وہی تھا, لشکر وہی تھا, دشمن وہی تھا, تلوار وہی تھی, نیزہ وہی تھا. جو تبدیلی کا عمل واقع ہوا وہ کہاں ہوا, دل کے اندر ہوا, سوچ کے اندر ہوا. جیسے عزیز ہمارا جو معاملہ ہے, ہمارا جو ہے وہ ایسے دشمن کے ساتھ ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دل کے اندر نفوذ کر لیتا ہے, دل کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے, بہت آسانی سے پینیٹریٹ کرتا ہے, ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے. اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا کام بہت قیمتی ہے, اور جتنا کام کی ہے جس چیز کی ہے اتنی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہاں پر مثال کے طور پر یہ پتھر لا کے رکھ دیا جائے تو اس کے ساتھ کوئی چیز لگائی نہیں جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی برتن شیشے کا رکھا جائے گا اس کی حفاظت کی جائے گی, اس شیشے کے برتن کے اندر جو قیمتی چیز لا کے رکھی جائے گی اسی حساب سے اس کی حفاظت ہوگی. جتنا جتنا چیز کی قیمت بڑھتی جائے گی اتنا اتنا اس کی حفاظت بڑھتی جائے گی. آپ کا کام بہت قیمتی ہے, میں نے عرض کیا اس کام کے ذریعے سے آپ کیا ہو رہے ہیں, ملائکۃ اللہ کے صف میں آنے کے قابل بن رہے ہیں. آپ فرشتوں کے ہم بلّہ ہو رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ وہ دعا ہے مکارم الاخلاق میں. بیان کرتے ہیں کہ پروردگار وہ اجر للناس علی یدی الخیر, آپ کس کی خدمت کرنے جا رہے ہیں. خدا ایک عام انسان کی خدمت کو اہمیت دیتا ہے اگر وہ انسان تبدیل ہو, عزادار حسین, اگر وہ انسان دل عشق حسین لے کے چل رہا ہو. چلنے والوں میں آپ خود دیکھتے رہیں جو آپ سے جاتے ہیں, لوگ جن کو یہاں چلنے میں مشکل ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے نکل کے دوسرے گھر مشکل سے نجف سے کربلا کا فاصلہ پیدل طے کرتے ہیں. کچھ آپ کے سامنے ایسے بھی لوگ آتے ہوں گے جن کی کمریں تھوڑی جھکی ہوتی ہوں گی, کچھ ایسے بھی آتے ہوں گے کہ جن کو کمزوری ہوتی ہوگی مگر وہ عشق حسین میں چل رہے ہوتے ہیں. ان کے دل میں عشق حسین ہوتا ہے, وہ حرارت ہوتی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے بیان کیا کہ انہ نے قتل قلوب المؤمنین, مومن کے دل میں قتل حسین سے ایسی حرارت ایسی انرجی نکلتی جو کبھی نکلتی محبت سے وہ ظاہر آتا ہے, اس کا احترام ہے, اس کا احترام ہے. جب تو خدا مند عالم اس ظاہر کے اٹھنے والے ہر قدم پر اس کو ایک ظاہر کا احترام انتظار ہے. اسی لیے خدا عالم اس کے ہر قدم پہ ہونے کے بعد اگلا قدم زمین پر آنے سے پہلے روایات کے مطابق اس کے گناہوں کو بخش رہا ہے, اس کو بخشش دے رہا ہے. اگر دل کا حجاب ہٹا ہوا ہو تو صاحب اس آواز کو سن سکتا ہے, دل پر حجاب ہے تو آواز نہیں آ رہی. فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ تو اس کام کے لیے نکلا ہے, اس کام کا اجر یہ ہے کہ خدا میرے گناہوں کو, اور تو اس سے کہتا ہے کہ آج کے بعد بستان فی العمل اپنے عمل کو پھر سے شروع کر دے. تو ایسا ہو گیا کہ جیسے ابھی دنیا میں آیا ہو, تیرے دنیا وہ گنا الناس کے جو انسان کی گردن پر ہے اس کی معافی کسی چیز سے نہیں ملتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. حق الناس وہ حق ہے کہ جس کو خدا بند عالم حتی شہداء پر معاف نہیں کرتا. رسول اللہ کے زمانے میں جنگ ہوئی, اس جنگ میں بہت سے افراد شہید ہوئے, شہداء کو دیا. رسول اللہ مدینے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے, ایک دم سے رسول اللہ اپنے سر کو اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں فلاں شہید کے قبیلے والوں کو گھر والوں کو بلا کر لاؤ. رسول اللہ کے کہنے پر اس گھر والوں کو بلا کے لایا جاتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ذمے کچھ حق تھا لوگوں کا, کچھ فرض تھا لوگوں کا. جلدی جاؤ اس فرض کو ادا کرو, کیونکہ باقی شہدا خدا کی جنت میں داخل ہو گئے ہیں, تمہاری تو جنت کے دروازے پہ روکا ہوا ہے کہ اس کی گردن پر کسی کا ہاتھ. یعنی شہدا شہید کے بارے میں کیا معاف کیا ہم کرتے ہیں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حق الناس وہ چیز ہے کہ جس کو خدا حتی شہدا کے لیے بھی رکھتا ہے. رسول اللہ نے خبر دی ان لوگوں نے سب کو, رسول اللہ نے پھر ان کو خبر دی کہ تمہارے شہید کو خدا نے جنت میں جانے کا فرمانہ تھا. کہ بس آپ ان انسانوں کی خدمت کے لیے جاتے ہیں کہ جن کو خدا کی نگاہ میں عظمت حاصل ہے, جن کو خدا کی نگاہ میں ایک مقام حاصل ہے, جن کے لیے خدا خاص اہتمام کر رہا ہے, ان کو اٹھنے والے قدموں کے اوپر خدا بند عالم کیا کر رہا ہے, جنت کو والے قدموں کی وجہ پر خدا بند عالم ان کو حج مقبول کا ثواب عطا کر رہا ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار میرے ہاتھوں سے لوگوں کے لیے خیر کو ثابت کر, یعنی میرے ہاتھ جو چل رہے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچے. آگے امام نے ارشاد فرما دیا, ولا تنحقوا بالمن, لیکن اس خیر کو اس نیکی کو اس اچھائی کو احسان جتانے سے آلودہ مت ہونے دینا. امام سجاد علیہ السلام کے چلتے کہ پروردگار جو میں احسان کر رہا ہوں, نیکی کر رہا ہوں, یہ جو میں اچھائی کر رہا ہوں, یہ جو میرے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بستر وہاں پہ کیا جا رہا ہے, تکیہ لگایا جا رہا ہے, میڈیکل کا کام کیا جا رہا ہے, جو بھی کام انجام کیا جا رہا ہے, پروردگار اس کو منت جتانے سے احسان جتانے سے برباد نہ ہونے دے. میرے دل میں خیال آئے گا کبھی تھکاوٹ کا, میرے دل میں خیال آئے گا کبھی ممکن ہے کوئی عزادار کوئی زائر مجھ سے اونچے لہجے میں بات کرے, آئے گا میں پلٹ کے فورت کہوں کہ میں تمہارا نوکر تھوڑی ہوں, تم نے مجھے خریدا ہوا تھوڑی ہے, میں تو والنٹری آیا تھا خدمت کرنے. یہ احسان جتانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کوئی بےزتی کر رہا تو بےزتی برداشت کریں, یہ نہیں کہہ رہا. تعامل سے گزارا کیا جا سکتا ہے, خاموش ہوا جا سکتا ہے. وہ نہیں سمجھ پا رہا مشکلات کو, آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ وہ یہ نہیں کر سکتے, مشکل ہے. آپ کو معلوم ہے اس وقت یہاں پہ خاموشی بہتر. آنکھوں سے لوگوں کو خیر پہنچا لیکن اس کو آلودہ مت ہونے دینا. احسان جتانے کے ذریعے سے, منت کے ذریعے سے, کسی بھی طرح میرے ایکشن زبان سے نہیں جتایا جا سکتا, نہیں جتایا جاتا. بعض اوقات انسان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی کہ دوسرے پر احسان جتا رہا ہے, بعض دفعہ آنکھوں کے اشارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ انسان دوسرے پر احسان جتا رہا ہے. دیکھنے کا انداز بعض دفعہ عجیب ہوتا ہے. عجیب تو یہ اس حج کا کہ جن پاپوں میں ان کو کوئی پہچاننے والا نہ ہو. کیوں اس قافلے میں جاتے تھے کہ جہاں ان کو کوئی پہچاننے والا نہ ہو, تاکہ انہیں لوگوں کی خدمت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. جب وہ لوگوں کی خدمت کریں تو جاننے والا آپ نہ رہو گے کہ مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ تو مولا ہیں, آپ تو امام ہیں, آپ تو حضرت رسول ہیں. وہ ناشناس قافلوں میں جایا کرتے تھے تاکہ کوئی روکنے والا نہ ہو. اپنے امام کیا کرتے تھے, لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے, لوگوں کے کام آتے تھے, لوگوں کے لیے بستر لگاتے تھے, لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے. جس کو ائمہ نے سکھایا, امام نے کہا کہ میرے اس کام کو مجھے میرے ہاتھوں کے ذریعے سے لوگوں کو خیر پہنچا, لیکن اس کو پروردگار منت کے ذریعے احسان جتانے کے ذریعے سے غذائیت نہ ہونے دے. وَحَبْ لِي مَعَالِيَ الْخَيْرِ, مجھ کو خیر کی بلندیاں عطا فرما. وَعَصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ, تکبر سے بچا لے, غرور سے بچا لے. کام کے ذریعے سے میرے اندر تکبر نہ آئے, ہاں میرے اندر ایک حالت شکر پیدا ہو, میرے اندر حالت شکر پیدا ہو. پروردگار تو کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن کام زمین پر تو انسانوں کے ذریعے سے لیتا ہے, تیرا میں کس طرح شکر ادا کروں کہ تو نے اس اروین کے واسطے دے دی اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا. لہذا پروردگار مجھے اس خدمت کے ذریعے سے تکلیف نہ ہونے دینا. خدایا میری یہ تھا, بعض وقت اپنے کاموں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے انسان کہ میں نے یہ کام کیا. اس کو یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کام خدا کی خاطر کیا تو پھر بتانے کا کوئی فائدہ نہیں, چونکہ جہاں محفوظ چاہیے محفوظ ہو گیا, جہاں سے اجر ملنا چاہیے وہاں سے اجر ملے گا. آپ نے اکثر سے نام سنا ہوگا وہ ہستی کے جو موجودہ حزب اللہ ہے, اس سے پہلے ملیشیا کے نام سے جو پہلا بنیادی گروہ تھا, جو شیعہ جن لوگوں نے ریزسٹنس دکھائی, اس کے بعد وہ کر رکھا ہوگا. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پلازما فزکس میں پی ایچ ڈی کیا تھا امریکہ سے, ان کو آفر آئی تھی امریکہ میں, اس زمانے کی بات ہے 70s کی, ان کو آفر آئی تھی کہ آپ آئیے ہمارے یہاں کام کیجیے, آپ ایز اے پروفیسر کام کیجیے. انہوں نے قبول نہیں کیا, لبنان چلے گئے, وہاں پہ جا کے شیعوں کے لیے انہوں نے کام کیا. ایران آ گیا, ایران آنے کے بعد امام خمینی دفاع بنایا, ڈیفنس منسٹر بنایا, اپنا پارلیمنٹ میں نمائندہ بنایا. ان کے جو کام تھے یہ گوریلا فائٹ کے بہت ماہر تھے, گوریلا جنگ کے بہت ماہر تھے. انہوں نے بہت ساری چیزوں کی ٹریننگ حاصل کی ملتی. اخلاص ان کا اتنا تھا کبھی موقع ملے نوجوان دوستوں سے کیا کریں, ان کی کتاب ہے نیائش کے نام سے, اگر مل جائے کہیں تو ضرور پڑھیے گا. اس میں ان کی دعائیں ہیں کچھ, اس میں ان کے الفاظ ہیں جو خدا سے دعا کر رہے ہیں, اس کو پڑھیے گا آپ کو احساس ہوگا کہ خدا والا انسان کس طرح خدا سے گفتگو کرتا ہے. اسی میں یا کسی اور کاموں کو انجام دیتے تھے مگر اس طرح سے دیتے تھے کہ کسی کو پتا نہیں چلتا تھا. اب جب یہ اپنے کاموں کو خود آگے بڑھ کر پروپگیٹ نہیں کرتے تھے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کام کو اون کرنا چاہتے ہیں, کام ہو گیا اون کرنے کی خواہش ہوتی ہے بہت سارے لوگوں, بہت سارے لوگ آگے بڑھ کر اس کام کو کہتے تھے ہم نے کیا. اپنی نیائش میں کہتے ہیں کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے کاموں کو اپنے نام سے منسوخ کر لیا, اس کی وجہ سے تو نے میرے اخلاص کو اپنے لیے باقی رکھا. کیونکہ اگر ان کاموں کو کوئی اور نہ کرتا لوگ ڈھونڈتے یہ کام کس نے کیا, یہ کام کس نے کیا. ایک دن ایسا آتا کہ میں لوگوں کے سامنے آ جاتا, لوگوں نے اس کام کو آن کر لیا, لوگوں کا ذہن ہٹ گیا, اب میرا اخلاص میں نے اس کام کو تیری خاطر کیا تھا, وہ اخلاص باقی رہا, کل قیامت کے دن تو اس کام کے مطابق مجھے حاصل دے گا. شکر کر رہا ہوں اس بات, ہم ناراض ہوتے ہیں اس بات پر. اگر ہمارے موقع میں آپ کے موقع میں کوئی خدمت انجام دی اور وہ خدمت کسی اور موقع کے نام سے مشہور ہو جائے ممکن ہے دل کو برا لگے, بس خدمت تو ہم نے کی تھی, یہ تو ہمارا کام تھا. شمران کی سوچ یہ کہ خدایا شکر ہے تیرا کہ اس کام کو کسی اور نے آن کر لیا, اس کے ذریعے سے تو نے میرے اخلاص کو باقی رکھا, میرا اخلاص چھپا رہ گیا, یہ اخلاص وہ سرمایہ جو قیامت میں مجھے کام آئے گا. ارے امام نے کہا کہ پروردگار مجھے اس چیز کے ذریعے سے کہ میں لوگوں کے اوپر احسان نہ کروں جتاؤں نہیں, میرے اس ثواب کو باقی رکھنا. ارے ان چیزوں کی اہمیت کتنی ہے, اب حاجت پوری کرنا اس کے بارے میں بیان کیا. اگر کوئی مومن کسی سے اپنی حاجت کو بیان کرے اور وہ مومن اس کی حاجت کو پورا کر سکتا ہو لیکن نہ کرے تو خدا مرتے دم تک اس پہ لعنت کرتا ہے. اگر کوئی مومن کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہو, جب اس سے وہ سوال کرے کہ میری اس حاجت کو پورا کر دو, میرے اس کام کو کر دو, اور وہ مومن اس کام کو نہ کرے تو خدا قیامت تک مرتے دم تک اس پہ لعنت کرتا ہے. یہ دوسرا امام صادق علیہ السلام نے رفعاء سے بیان کیا ہے, اور رفعاء ما آمن باللہ ولا بمحمد ولا بعلی من اذا اتاہ اخوہ المؤمن فی حاجت لم یزہد فی وجہ فان کانت حاجتہ عندہ سارع الی قضائے لم یکن عندہ تکلف من عند غیر حتی یقضیہ لہ فاذا کان بخلاف صرفتہ فلا ولایت. چلے مان کا ہے رفعاء, وہ شخص ہو سکتا اللہ پر ایمان نہیں, محمد کی نبوت کی ولایت پر اس کا ایمان نہیں ہو سکتا کہ جس کے برادر مومن اپنی کسی حاجت روائی کے لیے آئے اور وہ اس سے مسکرا کر پیش نہ آئے. ابھی حاجت روائی کی بات نہیں کر رہے ہیں, امام کہہ رہے ہیں پہلا عمل کیا ہونا چاہیے. اگر مومن آیا اپنی کسی حاجت کو, آپ نے انہیں بیان کیا اپنی مشکل کو بیان کیا, اگر آپ نے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے برتاؤ نہیں کیا, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستے ہوئے اس کا استقبال نہیں کیا, تو بس امام صادق کہہ رہے ہیں اس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہے, نبوت پر ایمان نہیں ہے, علی کی ولایت. یہ فقط ڈیل کرنے کا پہلا اسٹیپ. کیسے ڈیل کرنا ہے, تو مومن آئے اور وہاں پر موقع میں آپ ہوں گے, یقیناً صبح سے شام تک کام کر رہا ہوں گے, آپ کو آرام کا موقع نہیں ملے گا, لیکن جو سوال آئے گا آپ کو کیا کرنا ہوگا, چہرے کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے, یہ سوچتے ہوئے کہ یہ آپ ایک زائر کی خدمت نہیں کر رہے, امام حسین کی خدمت کر رہے ہیں. حسین اپنے آنے والے زائروں کو خصوصی توجہ دیتے ہیں, میں آج بھی اس واقعے کو خصوصی توجہ دیتے ہیں امام حسین. پھر عرض کر رہا ہوں بعض دفعہ امام علی نے کہا نا کہ اے کمل کام کی معرفت حاصل کرو کہ کر کیا رہے ہو تاکہ اپنا اندازہ کر سکو کہ تم کیا ہو. امام نے کہا پہلا کام ایک مومن کے لیے کیا ہے, یہ کہ جب اپنی حاجت کے لیے آئے مسکرا کہ خود مسکرا کر پیش آنا, خندہ پیشانی سے پیش آنا, اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کرنا, یہ ایمان کی علامت ہے. کوئی آئے تو اس کے سامنے چہرہ بگاڑ لینا یہ ایمان کی علامت ہے, ویسے نہیں ہے. اب آگے امام بیان کرتے ہیں اگلا اسٹیپ, پہلا اسٹیپ اس کو ڈیل کرنے کا, اس کو ریسیو کرنے کا ہے. دوسرا اسٹیپ, اب اگر اس کی حاجت حاجت روائی کرنا اس کے ہے اس مومن کے, تو کیا کرے اس کی اس حاجت روائی کرے, اور اگر اس کے امکان نہ ہو اور یہ جانتا ہے کہ میں کسی اور کے ذریعے سے اس کی اس حاجت کو پورا کروا ہوں تو مومن پر فرض ہے کہ اس کی حاجت روائی کے لیے کسی کے پاس جا کر اس کی گزارش کرے. میرے پاس شخص آیا, میرے پاس امکانات, اس نے مجھ سے مثال بچے کی اسکول کی فیس کے لیے کہا, میں نہیں کہا, لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے خدا نے تھوڑی سی عزت آبرو دی نہیں ہے. اس عزت آبرو کی وجہ سے وہ ہیں جو احترام میں یہ کام کر سکتے ہیں. مجھے معلوم ہے یہ مومن جینین ہے, اس کی مشکل جینین ہے, جاب لیس ہے, پرابلم ہے, اسکول میں بچوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, فیس پے نہیں کر پا رہا, میں کیا کروں, خود نہیں کر پا رہا. امام کیا رہے, خود کر سکتا ہوں کچھ کرے, خود نہیں کر سکتا ہوں, اپنی عزت کو آبرو کو لے کر جائے, اس کے ذریعے سے جا کے کسی دوسرے مومن کے ذریعے جس کے پاس امکانات ہیں کہہ کے اس مومن کی مشکل کو حل کر دو. امام کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگر خود نہ کر سکتا ہوں دوسرے کے ذریعے سے کروائے, اور اگر وہ اس کے خلاف ہو, یعنی آنے والے مومن کو ہنس کر استقبال نہ کرے, مسکرا کر استقبال نہ کرے, اس کی حاجت روائی کی کوشش کر سکتا وہ نہ کرے, کسی دوسرے سے اس کام کو انجام دلوا سکتا کرے, تو اب جملہ سنگین ہے. ولایت بیننا و بینہ, اگر ایسا نہ کرے تو ہمارے اور اس کے درمیان ولایت کا رشتہ باقی ہی نہیں بچتا, وہ ہماری ولایت سے باہر, وہ ہماری ولایت سے نکل گئے. دنیا و آخرت میں جو سرمایہ وہ کیا ہے, ولایت اہل بیت علیہم السلام. دنیا و آخرت میں ہمارا سرمایہ, ہماری تمام کی تمام توقعات اگر وابستہ ہیں تو کس چیز سے وابستہ ہیں, ولایت اہل بیت کے ذریعے. امام نے ارشاد فرمایا اس کی اور ہمارے درمیان بھی کوئی ولایت باقی نہیں بچتی, کیوں, کیونکہ اہل بیت علیہم السلام اس کام کو کیا کرتے تھے. اہل بیت علیہم السلام اپنے اور بس جتنا کر سکتے تھے وہ کیا کرتے تھے. ایک واقعہ دسویں امام کا بیان کروں, دسویں امام کے زمانے میں ایک شخص آیا, اور آنے کے بعد اس نے امام سے سوال کیا, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے امام, سوال کیا, اور امام کے پاس اس وقت پیسے موجود نہیں تھے اس کی مدد کرتے. امام اٹھے, لوگوں سے پوچھا, اپنے جو ساتھ بیٹھے تھے افراد کے سرکل میں پوچھا کہ تم لوگوں کی نگاہ عزت احترام
دکھائی,
اسی احترام سے اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, یعنی میں اپنی عزت کو اس چیز کے لیے استعمال کر رہا ہوں, تمہاری نگاہ میں میرا احترام ہے, اس احترام کی وجہ سے جو مدد کر سکتے ہو لاؤ تاکہ اس برادر مومن کی حاجت کو پورا کیا جا سکے. اور لوگوں نے پھر اکٹھا کیا اور اس مومن کی اس مدد کو انجام. بس آپ اس چیز کو سمجھیے کہ یہ کام بہت اہم کام ہے, اس کام کے اندر عالم نے آپ کو سعادت بخشی ہے, لیکن اس کام کے پیچھے ایک مشکل ہے, وہ آپ کے اخلاص کا باقی رہنا یا باقی نہ رہنا. عالم نے طے کیا ہوا ہے کہ اس نے آپ کی اس عبادت کو خراب کرنا ہے, یہ طے ہو شدہ بات ہے, آپ سے آپ کی اس سعادت کو لینا ہے, اس نے آپ سے آپ کی اس نیت کو لینا ہے, اس کام کے عزم کو چھلوانا ہے. اس کے مختلف راستے ہو سکتے ہیں, یہ آپ کی ذہانت, زیرکی اور ایمان کے اوپر ہے کہ کیسے آپ اپنے اس کام کو بچا کر رکھتے ہیں, کیسے اپنے اس کام کو اللہ کی خاطر محفوظ رکھتے ہیں, کس طرح شیطان سے اپنے نفس کے اندر ہر لمحہ لڑائی کرتے چلے جاتے ہیں, کس طرح جب آپ کی شخصیت ڈیولپ, لوگ آپ کو عزت دے رہے ہوں. امام سجاد علیہ السلام کے مطابق کہ پروردگار جس وقت لوگ مجھے اوپر اٹھا رہے ہوں اسی میری نگاہوں میں گراتا چلا جا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کے اوپر اٹھانے کی وجہ سے غرور کا شکار ہو جاؤں. یہ الفاظ میں اپنے الفاظ میں ادا کروں کہ پروردگار جس وقت لوگ میری ہاتھوں کو چومنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں, میری عزت کر رہے ہوں, میرا احترام کر رہے ہوں, تو میرے نفس کی خامیوں کی طرف مجھے متوجہ کر دینا, تو اس لمحے میرے ذہن میں خیال ڈال دینا, وقت میں کبھی ہند سترتا دعائے گمائل کے وہ جملے ڈال دینا میرے ذہن میں کہ پروردگار یہ جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, میرے احترام کے دھلکا بنا رہے ہیں, مجھے احترام سے لے کے عزت دے رہے ہیں, یہ اس وجہ سے ہے کہ میرے مولا علی نے مجھے سکھایا, وکم من قدی ہن سطر کا, پروردگار کتنی ایسی ہیں جن پہ تو نے پردہ ڈالا ہو, تو نے پردہ نہ ڈالا ہوتا یہ سر نہ ہوتا, تو نے پردہ نہ ڈالا ہوتا یہ لوگ میرے ارد گرد نہ ہوتے. پروردگار یہ تیری پردہ پوشی ہے, یہ تیری پردہ پوشی ہے کہ تو میری عبادت, میری نیتوں کو, میرے کاموں کو لوگوں کے درمیان چھپا دیتا ہے. وہ بھی فرض نہیں کر سکتا, اپنے فرض کرم سے چھپا دیتا ہے, اپنے فرض کو گھروں سے محفوظ کرتا ہے. آپ کا کام بہت اہم ہے. اب آدمی میں نے کہا تھا واقعہ بیان کروں گا کہ امام حسین اپنے ان ظاہروں کی طرف توجہ کتنی کرتے ہیں. آپ جس ظاہر کو بھی کریں, جس ظاہروں کو بھی ڈیل کریں, یہی سوچ کے کریں کہ آپ اس کو نہیں کر رہے, آپ امام حسین کو کر رہے. اب یہ سوچ کر کریں, آپ کی ہماری خواہش بھی یہی کہ اگر ہم ہوتے کربلا میں ہوتے, جب چل کے جا رہا تھا, کیا کرتے, کوشش کرتے کہ جتنا ان اسیروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے, کوشش کرتے. یہ قافلہ جا رہا ہے, یہ وہ سنت زینبی ہے جو ادا ہو رہی ہے, لیکن بہت سارے فرقوں کے ساتھ ہے یہ سنت زینب کی. جناب زینب نے یہ فاصلہ طے کیا تازیانوں کے ساتھ, ہم اور آپ یہ فاصلہ کسی اور طریقے سے طے کرتے ہیں. جگہ جگہ پانی کی سبیلیں, جگہ جگہ عزت و احترام, جگہ جگہ خدمت گزار بیٹھے ہوئے. عزیزوں, امام حسین کے ظاہروں کو کیسے دیکھتے ہیں, کتنے کیا مقام دیتے ہیں؟ آپ کے سامنے جب کوئی ظاہر آئے, کوئی ظاہر آئے, آپ کو نہیں معلوم کہ پتہ نہیں آنے والا کون ہے. اب میں تھوڑی سی باتیں آپ کے جذبات اور احساسات کے مطابق کروں گا. ہمیں واقعی نہیں معلوم کہ کون آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہے, ہمیں نہیں معلوم خدا کس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ولی آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کو خبر نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا کا کوئی پسندیدہ شخص آپ کے پاس ہوتا ہے. روایت میں بیان کیا گیا کہ اگر خدا کے نیک بندوں کو, خدا کے پسندیدہ بندوں کو دیکھنا ہو تو عام لوگوں میں ڈھونڈنا. سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کے نیک بندے ہمیشہ مثلا بڑی بڑی شخصیات, خدا کا ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے. امام حسین کرتا ہوں, اصفہان میں ایک شخص تھا, نام مجھے ذہن میں نہیں رہا, اس کو حمال کہتے تھے. حمال جو لفظ ہے یعنی ہم اس سے نکلا, ہم اس کو مطلب اٹھانے والا, بوجھ اٹھانے والا. بازاروں میں دستور ہوتا تھا, وہاں آج بھی وہ دستور ہے کہ لوگ خریداری کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کا سامان ان سے لے کر اپنے کندھوں پر, شانوں پر اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں, اجرت لیتے ہیں اپنی یا ان کی گاڑیوں تک پہنچا دیتے ہیں آج کے دور میں. اسی طرح کا ایک حمال تھا, اصفہان میں ایک زیارت گاہ تھی, اس زیارت گاہ میں کچھ لوگ موجود تھے. اسی نماز کے دوران اس طرح سے ہوا کہ ایک اسی طرح اوپر چڑھا اور دیوار سے ٹکرا کر وہ بچہ زمین پر گرنے لگا. جیسے ہی وہ بچہ زمین پر گرنے لگا تو یہ جو حمال تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا, جو عام سا انسان تھا, آیت اللہ نہیں تھا, عالم نہیں تھا, ڈاکٹر نہیں تھا, پروفیسر نہیں تھا, بہت عام سا انسان. کیا کام ہے؟ لوگوں کا سامان اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچانا. یہ عام سا انسان تھا. جیسے اس نے دیکھا بچہ گر رہا ہے, اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ رک جا, ٹھہر جا, بچہ ہوا میں پہنچ رکھو. تو اس زمانے میں جو وہاں پہ پیش نماز تھے اللہ تھے, ان کو تعجب ہوا کہ یہ شخص کیسے اس مقام تک پہنچا. لہذا جب وہ نکلا تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے, اس کو وہاں پہ جا کے جو اس کا گھر تھا اس تک پہنچے اور کہا کہ تو اس مقام تک کیسے پہنچا. تیرے کہنے پر گویا ایک کام ہو گیا, ہونے والا کام تھا, ہوا میں بچہ گر رہا ہے, تو نے قلب کا اشارہ کیا, بچہ ہوا میں رک گیا. اس حمال نے پلٹ کر ایک جواب دیا, کہا کہ اس میں تعجب کیا, خدا بند عالم نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم خدا کی عبادت اور اطاعت کریں. خدا نے ہمیں سکھایا, آپ ہی علماء نے ہمیں حدیث میں سکھایا کہ یبنا آدم, اے آدم کی اولاد اللہ کی اطاعت کر, جب تو اللہ کی اطاعت کرے گا خدا زمین و زمان کو تیرا مطیع بنا دے گا. کہتا ہے کہ میں اس کام کے اندر ہوں, میں کبھی حرام نہیں کیا, کسی کا حق نہیں مارا, جو امر الہی سمجھ میں آیا ہے میں نے اب تک اس پر انجام دیا ہے. لہذا خدا مند عالم نے اگر میرے کہنے پر, یعنی میں پوری زندگی خدا کی اطاعت کرتا رہا, اگر میرے کہنے کے لیے ہوا کو موقوف کر دیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات. یعنی وہ چیز جس پر آیت اللہ تعجب کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں تعجب کی بات نہیں ہے. خدا کے بندے بعض اوقات ایسے ہی سادہ سادہ سے ہوتے ہیں. اس بات پہ اس نے سنایا کہ نہیں معلوم جب آپ خدمت کر رہے ہو کون سی ظاہرہ کون سا ظاہر ہے, خدا کی خاص نگاہ آپ کو نہیں معلوم. لہذا کسی کے سامنے آپ کے پیشانی پر تیور کیا پتا. اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ احساسات سے تھوڑا سا کام لوں گا, میں تھوڑا سا جذباتی کروں گا آپ کو. ممکن آپ سوچیں گے باتیں ایسی کر کے جا رہے ہیں, میں ایسی بات کر کے نہیں جا رہا. اس واک کو جو مشین ہے, اس پہلے دل ہیں, میں اس کو ہمیشہ اپنی مجلسوں میں بیان کرتا رہا ہوں, شاید سنا آپ لوگوں کہ اس واک کو, اس مشی کو اہل دل اور عطا بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایمان کی واک ہے. یہ جو قدم اٹھ رہے ہیں یہ ظہور ایمان کی طرف جا رہے ہیں, یہ امام زمانے کے ظہور کو نزدیک کرنے کا سبب ہے یہ مشی. اس کا کیا مطلب؟ یہ آنے والے امام اصل کے ظہور کا راستہ فراہم کر رہے ہیں. اب ایک جملہ کہہ لوں, کیا پتا جس کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہوں وہ ان 313 ہو کے جس کی طرف امام زمانہ کی خاص نگاہ ہو. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اس میں اندر کوئی تعجب کی بات ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, کیا پتا ہوں 313 میں سے کوئی ہو, کیا پتا اس لشکر میں سے کوئی ہو کہ جس کی نگاہوں, جس کے چہرے پر نگاہ پڑ کر زمانے کے امام کا دل خوش ہوتا. 313 میں سے جس کے چہرے پر امام کی نگاہ پڑتی ہوئی خوش ہوتے ہوں گے نا اس کو دیکھ کر کہ یہ میرا ساتھی ہے, یہ وفادار ہے, یہ ساتھ دینے والا ہے. کیا پتا آپ کے اسی مسیح کے اندر ایسے اولیاء خدا موجود ہوں, کیا پتا نہیں حقیقت میں ہے یہ مسیح. اس کے بارے میں آیت اللہ باودنی جب یہاں پر تھے ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ مسیح کا معاملہ یہ انسانی تدبیر کا معاملہ نہیں ہے, اور اس کو انہوں نے نقل کیا وہاں بزرگ علماء کی زبانی. انہوں نے کہا کہ یہ مسیح جو ہو رہی ہے, جو واک ہو رہی ہے, کہ کچھ ذہنوں نے مل کر بیٹھ کر سوچا ہو کہ بھائی کیا کرنا چاہیے, چلو ایک مسیح کرتے ہیں عربی شروع کرتے ہیں, اس طرح نہیں ہوا. انہوں نے کہا وہاں ایران میں بزرگ علماء اہل دل اہل عرفان اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ اچانک سے چیز ہوئی ہے جس کو خدا بند عالم نے کریئٹ, کسی انسان نے نہیں بنایا, اس مسیح کو خدا نے کیا, تاکہ لوگ ضرور کے نزدیک آئے, ضرور کو سوچیں. اب آپ جب کسی کی خدمت کرنے کے لیے آئیں, آپ کی موجود کے اندر جو افراد آئیں, ہر آنے والے کو آپ اس نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا کہ شاید ان 313 میں سے ان کو جس کے ذریعے سے امام زمانہ کا دل خوش ہو سکتا ہو, شاید ابھی ان 10,000 کی فوج میں شامل ہو جو پہلی ہی ندا میں امام کے پاس والوں میں کیا حال ہو. انسان اپنے ظاہر سے نظر نہیں آتا, بس جیسے میں نے اسی لیے وہ حمال کی مثال دی تھی, وہ حمال کسی کو نظر نہیں آتا تھا کہ اس کا حمال اتنا ہوگا کہ یہ ہوا کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا, جو بڑے بڑے عرفاء اولیاء کے پاس نہیں ہے صلاحیت, اس کے پاس وہ صلاحیت ہے, سادہ انسان ہے. جیسے آپ کو نہیں معلوم کون آپ کے پاس آئے گا, آپ کے موقع میں کون آئے گا, آپ نے کرنا یہی ہے کہ خدا کی خاطر امام کی خاطر اس کو امام کا ظاہر سمجھ کے ڈیل کرنا ہے. اور وہ واقعہ پارے چنار سے اس کا تعلق ہے, اور ایک پارے چنار کے دوست نے مجھے سنایا انہیں کے زمانے میں, اور زمانے کی بات ہے کہ جب بہت زیادہ جایا نہیں کرتے تھے اور کم تعداد میں لوگ جاتے تھے امام حسین کی, یہ رسم نجف سے کربلا پیدل جاتا ہے جیسے اب مچھی ہو رہی ہے, اور ظاہراً اس واقعی بیان کرنے والے کے مطابق پیدل بھی جاتا ہے اور ننگے پیر بھی جاتا ہے, جوتوں کے بغیر جاتا ہے, پورا وقت طے کرتا ہے. نجف کے طالب علم امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پر یہ شخص جب داخل ہوتا ہے تو طالب علموں کی نگاہ اس پر پڑتی ہے, دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سے پیدل نجف سے کربلا آ رہا ہے. اس زمانے کی بات ہے کہ جب راستے میں سبیلیں نہیں لگی ہوئی, اس طرح کا انتظام نہیں ہے, گرمی ہے, شدت ہے, کس طرح سے پہنچا خدا جانے. اس کے ہولیے کو دیکھ کر انہیں تعجب ہوتا ہے, تھوڑا سا کڑوتے ہیں کہ بھائی یہ کس ہولیے کے اندر امام حسین کے حرم میں آ گیا, پاؤں بھی ایسے اس کے خراب ہونے سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال یہ شخص جاتا ہے اور جانے کا امام حسین کے ذریعے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں یا اس کی جیب کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے, یہ اس کھانے پینے کے اندر ڈال دیتا ہے. ابھی وہ طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں, چونکہ امام کا مقام ہے, کیا احترام ہے, ان کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے, یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عجیب دیوانہ انسان ہے, پہلے اس طرح سے آ گیا, اس ہولیے کے اندر آ گیا, پھر آنے کے بعد اس نے جو کھانے پینے کی چیز تھی وہ اس کے اندر ڈال دی. تعجب کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر بعد یہ اپنا پاؤں اٹھاتا ہے, پاؤں کا تلوہ جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے پاؤں کا, اس کو اٹھا کے زری پر ایسے کر کے لگا دیتا ہے. اب جب یہ اپنے زری پر اپنے پاؤں کا ایسے لگا دیتا ہے تو اب یہ طالب علم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بے احترامی کی انتہا ہو گئی, اب ہمارا بیٹھنا صحیح نہیں, چاہتے ہیں فوراً اس کو بازوؤں سے پیچھتے ہیں, کہتے ہیں دیوانے ہو گئے, اس طرح سے آگے کوئی زیارت کرتا ہے. اب یہ شخص جواب دیتا ہے کہ بھائی میرا کیا قصور ہے, میں یہاں پر جب داخل ہوا حرم میں تو میں نے دیکھا میرے مولا بیٹھے ہوئے, دیکھ رہا ایمان کو دیکھ رہا مولا بیٹھے ہوئے, میں مولا کی خدمت میں جاتا ہوں, دعا ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, تھوڑی دیر بعد میری محبت میں نجف سے پیدل چل کے آیا, یہ بتا راستے میں تم نے کیا کھایا, مولا اب روٹی تھی یا کشمش تھی, کہتا مولا میں راستے میں آیا ہوں, کہتا مجھ سے مولا کہتے ہیں میرے ساتھ شیئر کر, مجھے بھی دے, میرے پاس جو امام نے کہا میں دے دیتا ہوں. اس کے بعد امام اس سے کہتے ہیں تو میری محبت میں وہاں سے یہاں تک پیدل چل کے آیا ہے, ننگے پیر آیا ہے, راستے میں تیرے پاؤں میں کانٹے چپے ہوں گے, پتھر لگے ہوں گے, کم اپنے پاؤں کو میری گود میں رکھ دے کہ میں اس پاؤں کی صفائی کروں, کہتا ہے میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی, مجھے حسین نے کہا تھا. یعنی یہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے ذریعہ ہے, وہ معرفت کی کس منزل پہ پہنچا ہوا ہے, وہ ذریعہ کی زیارت نہیں کر رہا, وہ امام حسین کی زیارت, وہ امام حسین کے ساتھ بات کر رہا ہے. میرے مولا نے مجھ سے کہا میں مجبور ہوا, میں نے اپنا پاؤں امام کی آگوش میں رکھا. عزیزو امام حسین اپنے ظاہروں کو ایسے دیکھتے ہیں, امام حسین سے عطا کرتے ہیں. اب ایسا ظاہر آپ کے پاس موقع میں آتا ہے, آپ کو نہیں معلوم کس کا امام حسین کے ساتھ کیا, اس لیے میں نے اس واقعے کو بیان کیا, آپ کو نہیں معلوم کہ امام حسین کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے, امام حسین کس کو کیسے نوازتے ہیں. آپ کی سعادت ہوگی کہ اگر آپ ایسے لوگوں کی خدمت کر سکیں. جب پہنچے گا امام کے سامنے کسی مقام پر ہوگا, یہ آپ کے اس حسن اخلاق کو یاد کر کے آپ کو دعا دے گا, سامنے وہ دعا آپ کی دنیا آخرت کی سعادت کے لیے کرے گی. یعنی اب اگر کوئی امام کی فوج کا سپاہی آپ کے پاس سے کچھ خدمت کروا کے جا رہا ہوگا تو امام حسین کے پاس جا کے وہ بھولے گا کوئی آپ کو, وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو آپ کے پاس ہے اس سے ضرور کہیے میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا. امام حسین کو جا کر میرا سلام کہنا, آپ بھی جائیں گے بعد میں آپ بھی جا کر زیارت کریں گے, لیکن جو جائے آپ کے پاس سے اسے کہیے گا جا کر میرا سلام میرے مولا کو دے دے. کیا پتا کس کا سلام امام حسین کرے, جیسے اس پر کیا تھا وہ شخص جا کر واقعی جب آپ کا سلام کہہ دوں غنی حسین کو سلام نہ کرے, ممکن امام حسین کو سلام پیش کر دے آپ کو, شخص امام حسین کو آپ کو سلام دے, اس کو کہیے گا میرے دعا کرنا, میرے حق میں دعا کرنا, مجھے یاد رکھنا, امام حسین کو میرا سلام کہنا. یہ وہ خدمت ہے جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے, اس کو سمجھیے گا, اس کو سمجھیے گا. خدا مند عالم نے ایک بہت بڑا کام آپ سے لیا, خدا مند عالم ایک بہت آپ سے لے رہا ہے, عالم ایک بہت بڑی سعادت کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے. اس سعادت کو سمجھنا اور سنبھالنا بہت اہم ہے. انسانوں کو خدمت کیا ہے, آئم علیہ السلام کی پوری زندگی خدمت پر گزری, لیکن خدمت خدمت کے مراتب ہیں. ایک مرتبہ ایک عام انسان کی خدمت کی جائے, ایک مرتبہ زوار امام حسین کی خدمت کی جائے, بہت بڑا امتیاز ہے, بہت بڑی سعادت ہے. بس کیونکہ مجھے دوستوں نے کہا کہ آخر میں چند کوئی بھی بیان کر دوں, اس خدمت سے متعلق ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے خدمت کا شرف ادا کیا. یقیناً جب آپ کسی زائر کی خدمت کرتے ہوں گے تو آپ کے دل میں یہ احساس آتا ہوگا کاش ہم کربلا میں ہوتے. جب آپ کسی چلتے ہوئے زائر کو پانی کا پیالہ دیتے ہوں گے آپ کے دل میں آنسو آتی ہوگی کاش میں ہوتے. قافلے میں چلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو پیالے جہاں پر لگ ہو رہے تھے ان کو پانی مہیا کر, یقیناً آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہے, ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ یہ جو موقف ہے, یہ جو خدمت ہے, یہ دین کا حصہ ہے. بس ایک نقطہ چونکہ متضمین نے کہا تھا اس کو بھی میں سوچا تھا بیان کروں گا, مسائل سے پہلے بیان کر دوں کہ اس خدمت کو شجاع نام سے لینے کی کوشش کرے گا, میں شروع میں بیان کر چکا ہوں اس کے راستے مختلف ہوتے ہیں, نیتوں پر حملہ کرتا ہے, فخر فروشی کرواتا ہے, غرور میں لے کر تکبر میں لے کر آتا ہے, بہت ساری چیزیں, بہت ساری چیزوں کے اندر حلال اور حرام کی پابندی نہ ہونا ہماری عبادت کو خراب کر دیتا ہے. خیال کیجیے گا بعض اوقات جہاں پہ مرد اور عورت مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں جو پردے کی واجب حدود ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا, حدود پامال ہو رہی ہوتی ہیں. امام حسین اپنی جگہ شرف ہے لیکن پردے کی پاسداری, پردے کا احترام, پردے کا خیال واجب ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیے گا, ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. اور اسی پردے سے بس مسائل کی طرف آ جاتے ہیں کہ یقیناً آج کا طور پہ تو ہے کہ جب جناب زینب کے حرم کی طرف لوگوں نے اپنی غلط نگاہوں کو اٹھایا, داعش کا لشکر بنا کہ ہم جناب زینب کے حرم کو گرا دیں گے, تو دنیا بھر کے غیرت مند نوجوان وہاں پہنچ گئے سیریا کے اندر. کیوں؟ کیونکہ یہ جوان کون سے تھے؟ یہ وہ تھے کہ جو ہر شب جمعہ کہتے تھے یا لئی تنی کن تو ماں کن, کاش کربلا نے آپ کے ساتھ. ان کے دلوں میں وہ درد موجود تھا کہ ہم نہیں تھے, ہوتے چونکہ غیرت مند گھر جوان تھے, اپنی ماؤں بہنوں کے سروں پہ رضائے رکھنے والے نوجوان تھے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک وقت تھا کہ جب زینب کے سر سے رضا چھن گئی تھی, کاش ہم ہوتے اس وقت ہم رضا نہ چھن دیتے. اب جب انہیں پتہ چلا کہ دنیا کے نجس لوگوں نے ارادہ کیا جناب زینب کے حرم کے رہے, یہ پوری دنیا سے پہنچ گئے جناب زینب کے حرم کا دفاع کرنے کے لیے. تاریخ گواہ کے چند کلو میٹر کے فاصلے پر دشمن موجود تھا, ان نوجوانوں نے جانیں دی, قربانیاں دی, اپنی خون کا نذرانہ دیا جناب محافظت کی. میرا دل کہتا ہے کہ یقین جناب زینب ان نوجوانوں کو دعا دیتی ہوں گی, اور دعا دیتے ہوئے شاید جناب زینب کہتی ہوں کاش تم میں سے چند غیرت مند اس وقت ہوتے جب میرے سر سے ودا چھن گئی, شاید جناب کو دیکھ کر کہتی ہوں کہ کاش تم میں سے چند لوگ اس وقت ہوتے جب عصر عاشور آئی تھی, جب ہمارے شہدا کی لاشیں ہماری آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے تھے, مگر ان لاشوں کے باوجود ہمیں اس وقت فکر تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے گھر میں آئیں گے, خیموں کو آگ لگا رہے تھے, ہم ایک کے بعد ایک خیمے میں جا رہے تھے, ہر خیمہ جل گیا تھا, ایک خیمہ بچا تھا. سید سجاد کے پاس میں پہنچی تھی, میں نے سید سجاد سے یہی پوچھا تھا, ارے بیٹا سجاد تمام خیمے جل گئے, امام وقت ایک مسئلہ بتاؤ. کس قدر عجیب امام سجاد کے لیے جناب زیدی ہستی آ کر سوال پوچھے, امامت کا پہلا سوال سید سجاد سے پوچھا جائے, سوال بھی کیسا, یعنی عجیب درد ہے سوال کے اندر. جناب زینب کہے بیٹا امام ہو, امام وقت ہو, مسئلہ بتاؤ کیا کریں. کیا بیٹی اما کیا بات ہے, کیا بیٹے خیمے چل گئے, ان کی خیمہ بچا ہے. اب دو راستے ہیں, اس خیمے کو بھی آگ لگ رہی ہے, یا اس خیمے میں جل کر مر جائیں یا برہنہ سر باہر نکل جائیں. امام سجاد کے لیے کس قدر مشکل ہوگا کہنا, مگر سید سجاد نے کہا بوڑھی اما جان بچانا ضروری ہے, خیمے سے نکل, مگر یہ وہ درد ہے جو سید سجاد کے سینے میں رہا. اسی لیے جب کوئی پوچھنے کا زیادہ مشکل مرحلہ کون سا تھا, اب عزیز تمام لمحات کے مشکل تھے. علی اکبر کا وضع آسان نہیں تھا جس پر حسین جیسا امام تڑپا تھا, علی اکبر کا امام حسین کے ہاتھوں میں تڑپ جانا آسان نہیں تھا جس پر حسین نے آپ شیعوں کو یاد کیا تھا. تمام مشکلات حسین نے دے دی تھی, دیکھ لی تھی, ایک جگہ آ کر کہا نہیں کر دوں گی یوم میں آج شیور آج چلی, کاش تم سب کربلا میں ہوتے, مجھے دیکھتے, میری غربت دیکھتے, میری مجبوری دیکھتے, میرا امتحان دیکھتے, کئی بار تصویر اتنے بولی کیسے اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر لایا تھا, اس کے لیے پانی کے چند قطرے مانگے جب مجھ پہ رحم نہ کیا, میرے علی اصغر کو میرے ہاتھوں پر قربان کر دیا. یہ تمام مراحل سید سجاد کے سامنے ہوں گے, مگر سید سجاد بدل کر گئے تھے. میری سب سے زیادہ مشکل شام میں آئی تھی, ارے شاہ ہر شام کیوں, اس لیے کہ شام کی وہ منزل تھی کہ جب میری مائیں بہنیں بغیر وداع آ رہی تھی, میں بیٹھے ہوئے تھے, زینب سارا کر کے کہتے تھے ہار رہی تمہاری منزل تھے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. سلام آپ کی ہماری سے قومی والی عبادت کو بھی قبول فرمائیں, قدم زیادہ ان شاء اللہ پروگرام خدمت اسلام کی خدمت دین کی توفیق عنایت فرمائیں. قدم زیادہ اس خدمت میں ہمارے اس اخلاص کو, اس نیت کو قیامت تک ان شاء اللہ محفوظ فرمائیں, جس کو ہمارا سرمایہ آخرت قرار دے. قدم کرے کہ یہ ضرور زمانہ, یہ ہماری آپ کی خدمت جو آپ کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ, اس کو امام زمانہ کے سامنے سے رو ہونے کا ذریعہ بنا رکھے. خدا کرے کہ یہ خدمت امام زمانہ کو اتنی پسند آئے آپ لوگوں سے کہ امام اصغر آپ کے لیے اپنی لشکر میں راستہ کھولتے, کہ ہاں یہ وہ والنٹیئرز ہیں کہ جن کے اندر وہ جذبہ موجود ہے کہ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں, مجھے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے, مجھے ایسے ہی لوگوں کی سہارے کی ضرورت ہے. خدا کرے ان شاء اللہ یہ خدمت آپ کے لیے امام زمانہ تک پہنچنے کا راستہ فراہم کرے, والدین کی مغفرت کا سبب قرار دے. خدا مند تمام دنیا میں سب جو مومنین ہیں ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے, جو مومنین مشکلات سے گزر رہے ہیں یمن میں, بحرین میں, افغانستان, کشمیر, فلسطین, مطلب تمام مومنین مجاہدین مدد فرمائے. پروردگار سے انتظار ہے کہ تمام مراجع اسلام کو, رہبر موسم کو, سیاست